آمين. والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين احدهما حبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زالت به الوتر. رب جلیل نے جل وعلا شانہ دو مثالیں اس موقع پر ارشاد فرمائی ہیں، جو شریعت مطہرہ کی اہمیت اور اتباع شریعت نہ کرنے والوں کی محرومی کی مثال پیش فرماتی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایک ایسے آدمی کی مثال دیتے ہیں جو عبد مملوک ہو، عبد مملوکا. عبد مملوک اس غلام کو کہتے ہیں جو کسی معاملے میں کوئی اختیار نہ رکھتا ہو، اور اگر اس کی اولاد بھی ہو تو وہ بھی غلام ہی ہوگی، اسی مالک کی ملکیت ہوگی جس کی وہ ملکیت، یعنی کلی طور پر ہر طرح سے اس پر اختیار مالک کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا. لا یقدر والا شے، عبد مملوک وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اختیار نہ ہو. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جسے اللہ کریم نے جائز، حلال اور پاکیزہ رزق دے رکھا ہو، پھر اس کو وہ نیکی پر، اللہ کے راستے پر اور بھلائی پر، لوگوں کی بہتری پر، دین کی ترویج پر خرچ بھی کرتا ہو، فرمایا کیا یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ انسان کی اصل دولت جو ہے وہ اس کا وہ یقین اور ایمان ہے جو اسے اللہ کے ساتھ نصیب ہوتا ہے. جیسے جیسے اس میں کمزوری آتی جائے، اتنا اتنا انسان خواہشات نفس کے اور شیطان کے تابع ہوتا چلا جاتا ہے، اور پوری طرح اگر نفس اور شیطان کے تابع ہو جائے تو پھر اس کی حیثیت عبد مملوک کی ہو جاتی ہے. جس طرح ایک غلام بلا کنواں چرا تعمیر کرتا ہے اور نسل در نسل غلام ہی چلتا ہے، اگر وہ گھر بناتا ہے تو اس کی بیوی بھی مالک ہی کی غلام ہے، اگر اسے اولاد نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی مالک ہی کے غلام ہے، ان کی اپنی کوئی پسند نہیں ہے. اس کی کوئی حیثیت، کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ کسی چیز کا، اس کا مطالبہ ہی قابل قبول نہیں ہوتا. ایک تو بات ہے کہ کسی کو عزت یا کوئی مقام نصیب ہو، یہ تو ایسا شخص ہے جو کسی عزت یا کسی مقام و مرتبے کا مطالبہ کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا. انسان جب نفس اور شیطان کی غلامی میں چلا جاتا ہے تو وہ نہ صرف خود کو تباہ کرتا ہے بلکہ عموماً، مستثنیات تو ہر جگہ ہیں لیکن عمومی قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسل کو بھی ان کی غلامی میں دے کر جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو مہذب اور ترقی یافتہ کہتے ہیں لیکن ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں. ان میں ایمان تو بہت بڑی بات ہے، ان میں عام انسانیت کا جو معیار ہے وہ بھی کھو چکے ہیں. مسلمان ہونا تو بہت عظمت کی بات ہے، اللہ کے ساتھ ایمان ہونا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ہونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے. عام انسانیت جو ہے، عام انسانی معیار جو ہے، یا حیوان اور انسان میں ما بہل امتیاز بظاہر جو ہے، جس سے بظاہر آپ فرق کرتے ہیں کہ یہ حیوان ہے یہ انسان ہے، وہ اس معیار کو بھی کھو چکے ہیں، اور نہ صرف خود کھو چکے ہیں بلکہ صدیوں سے آنے والی نسلوں کو بھی تباہی کی نظر کرتے جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے ہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو انہیں والدین نے اسی طرح غلامی میں دے دیا نفس اور شیطان کی، اور وہ اپنی اولادوں کو اسی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. کھانے پہ، پینے پہ، سونے پہ، جاگنے پہ، کسی خاص کی تکمیل پہ ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے ملتوی کر دیں یا روک دیں یا اس کا کوئی جائز فائدہ یا راستہ تلاش کریں، بلکہ جانوروں کی طرح خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور درندوں کی طرح رزق حاصل کرتے ہیں اور اسے خنزیروں کی طرح کھاتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص رزقاً حسنا، جس کے پاس بہترین رزق ہو، نفیس روزی ہو، پاکیزہ اور طیب اور حلال، پھر وہ آدمی ایسا بہترین ہو کہ اسے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ رزق سے مراد وہ دولت ہوتی ہے، وہ خوبی ہوتی ہے، وہ طاقت ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے جو اللہ کریم کی طرف سے انسان کو دی جاتی ہے. اب ہمیں جتنی قوتیں جسمانی نصیب ہیں، جو مال و دولت مادی نصیب ہے، یہ سب لمحاتی اور وقتی ہے، لیکن دولت ایمان و یقین ایک ایسی نعمت ہے جو دائمی و ابدی ہے، اور جس پر ہماری ابدی اور دائمی زندگی کا مدار ہے. تو جس شخص کو یہ نعمت نصیب ہو جائے اور پھر وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو یا سر بازار، اسی پر عمل کرے، اسی میں سے خرچ کرے. فرمایا حل یستغون، کیا آپ کا اندازہ کیا ہے؟ کیا یہ دو فرق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی برابری کا پہلو ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہے یہ تو. الحمدللہ، فرمایا تمام خوبیاں اللہ ہی کا احسان ہے، اور لوگوں کی اکثریت ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتی. فرمایا اگر دو انسان ہوں، ان میں سے ایک گنگا بھی ہو اور کسی کام کو کرنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہو اور جس طرف اسے بھیج دیا جائے کبھی کوئی کام سوار کرنا ہے کوئی اچھی بات لے کرنا ہے کیا وہ ایسے غلام کے برابر ہو جائے گا جو نہایت عدل کے ساتھ کام کرتا ہو اور نہایت سیدھے راستے پر چلنے والا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں بنیادی مقابلہ تو مومن و کافر ایمان و کفر کی کیفیت کا ہے، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے مومن بھی اللہ کا بندہ ہے، کافر کے ہر کام میں اللہ کی نافرمانی ہے اور مومن اپنے ہر کام میں اطاعت کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ اسے تھوڑا سا آگے لے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض مومن مومن ہوتے ہوئے بعض ان باتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو مومن کو زیب نہیں دیتی جو کافروں کا سیوا ہے، کافر وہ باتیں اپنا لیتے ہیں جو ایمان کے ساتھ زیب دیتی ہیں، فائدہ کافر کو بھی ہوتا ہے لیکن اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا مومن کو نقصان ہوتا ہے کفر کی بات اپنانے سے، کیونکہ جو قاعدہ جو حکم دنیا میں زندہ رہنے کا اللہ نے مقرر فرمایا ہے اس پر کافر بھی عمل کرے تو جو فائدہ اس میں دنیاوی زندگی پہ مرتب ہونا ہے وہ کافر کو بھی نصیب ہوگا، ہاں کیونکہ آخرت کے ساتھ اس کا یقین نہیں ہے اس لیے اسے وہ فائدہ دائمی نصیب نہیں ہوگا، ابدی نصیب نہیں ہوگا، اخروی نصیب نہیں ہوگا، اور مومن اگر کوئی کافر کی خصلت اپنا لیتا ہے تو کفر پر ظاہر ہے نافرمانی پر جو دنیا میں نقصان ہونا ہے وہ بھی ہوگا اور مومن کی آخرت بھی مجروح ہوگی، اس کا نقصان اس کے نفع کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو اب ایک شخص دعویٰ تو ایمان کا کرتا ہے وہ اب کم ہے، وہ گندہ بہ رہا ہے، اللہ کی نہیں سنتا، اللہ کے حبیب کی نہیں سنتا، لا یقدر ولا شے، کوئی کام مزے کا نہیں کرتا، اینما یوجہ ولا جاتے ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، کوئی خبر اچھی اس کی نہیں پہنچتی آسمانوں پر، سچ نہیں بولتا، عبادات نہیں، فرائض ادا نہیں کرتا، نیکی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتا، سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، نماز کے فرشتے خالی لوٹ کے جاتے ہیں کہ لا اس نے ادا نہیں کی، بات لکھنے والا شکایت کرتا ہے کہ رب العالمین یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو دھوکے کرتا ہے، یعنی جو خبر اس کی پہنچتی ہے بارگاہ ربوبیت میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو اس کا ایمان کب تک بچے گا؟ اور یہی وجہ ہے ہم معاشرے میں نئے نئے فرقے نئے نئے طبقے بنتے روز دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ اپنی زندگی سے فرار ہے، آپ بنیادی طور پر کسی بھی ایسے فرقے کو دیکھ لیں، اس کے دانی کو دیکھ لیں، اس کے تجویز کرنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، ان سب کی عملی زندگیاں پہلے تباہ ہو چکی ہوں، ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، ان کا کوئی ان میں اچھی بات نہیں ہوگی، یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم گناہ کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں کہ خیر ہے یہ تو معمولی بات ہے، لیکن بزرگوں نے اس کی مثال مفسرین کرام نے یوں لکھی ہے کہ آپ کسی بھی کشتی میں سوار ہوں اور اس میں آپ تھوڑا تھوڑا بوجھ لادنا شروع کر دیں، آپ ایک ایک کنکر پھینکنا شروع کر دیں تو مسلسل پھینکنا جو ہے وہ کسی دن اس کو ڈبو دے گا، فرمایا صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کی مثال اسی کنکر کی ہے جو کسی کشتی میں سوار ہونے والا اپنی کشتی میں پھینک رہا، وہ بہت سے صغیرے مل کر ایک بہت بڑا کبیرہ بن جاتا ہے، اور مسلسل بدعملی جو ہے وہ کشتی کو لے ڈوبتی ہے. فرمایا لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں اللہ کا بڑا اللہ پہ بھروسہ ہے. کیا بھروسہ ہے؟ اللہ کریم ہے، بخش دے گا. یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکا ہے. اگر بھروسہ ہے تو عمل کرو کہ تمہیں اس کی عطا پہ بھروسہ ہے کہ میرا عمل ضائع نہیں جائے گا، یقیناً وہ مجھے اجر دے گا. یہ تو بھروسے کی بات ہے. اللہ کریم حکم دیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کریم پر بھروسہ ہے، اس لیے آپ مشقت اٹھا رہے ہیں، آپ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، نیند چھوڑ دیتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، تکالیف دنیاوی برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سب باتوں پر اللہ کریم راضی ہوں گے اور اللہ کریم انعام عطا فرمائے. یہ ہے بھروسہ اللہ کی بات. آپ ان سب باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ پہ بھروسہ ویسے بخش دے گا، تو یہ وہ جھوٹ ہے جو آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی بول رہے ہیں، معاشرے کے ساتھ بھی، کہ یہ بھروسہ نہ کرنے کی دلیل ہے کہ میں عمل کیوں کروں، پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی یا نہیں. اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ تو یہ ہے کہ میں رات کی نیند کیوں چھوڑ دوں، میں سارا دن اٹھک بیٹھک کیوں کرتا رہوں، لوگ پیسے کما رہے ہیں جائز ناجائز غلط غلط، میں کیوں غریب رہوں، میں کیوں نہ رشوت لے لوں، میں کیوں نہ دھوکے سے پیسے لے لوں. اب اس پر کیا ہوگا وہ دیکھی جائے گی، وہ بات کی بات ہے، پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو یہ بھروسے والی بات تو نہ ہوئی، یہ تو نہایت ہی بے اعتباری کا معاملہ ہوا کہ اللہ کریم پر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر اس شخص کو اعتماد نہیں ہے. ایک عزیز سے ملاقات ہوئی یورپ میں، تو ہم جب نماز پڑھ رہے تھے تو دوسرے کمرے میں چلے گئے، ذکر کر رہے تھے دوسرے کمرے میں چلے گئے، تو کچھ معاملات گھر کے ڈسکس کیے میں نے ان سے، تو کہنے لگے ان میں مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے. میں نے کہا تم اللہ کو جانتے ہو، تمہارا ایمان ہے اللہ کے ساتھ، کہ ایسی کیا بات ہے؟ میں کہا ایک شخص کمرے میں بیٹھا ہے، اس میں 10-12 آدمی ہیں، فرض کا وقت ہو گیا ہے، وہ سارے کھڑے ہو کر با جماعت فرض ادا کرتے ہیں، وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے سگریٹ پینے کے لیے. تو یہ اس کا یہ عمل اللہ کی ذات، اللہ کی بات، رسول کی عظمت اور رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نفی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب فضول ہے. یہ عمل جو ہے تمہارا، یہ بتا رہا ہے کہ تم خدا کے تصور کو، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے منصب کو، اللہ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو پھر تمہارا اللہ پر بھروسہ کیسے ہے؟ اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا تو تم بھی اللہ کی بارگاہ میں سر پہ سجود ہوتے، اللہ سے مدد مانگتے، اللہ سے رہنمائی چاہتے، اور اس کے حکم کے مطابق اپنے جو امور ہیں ان کو سر انجام دیتے. جب ایک شخص تک واضح یہ بات پہنچتی ہے کہ میرا رب اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ کام اس وقت ہر حال میں کرنا ہے، اور وہ نہیں کرتا، تو اس سے اور کیا مراد لی جائے کہ اسے حاکم کی حیثیت سے انکار ہے. حکم کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی، حکم کی حیثیت حکم دینے والے کی حیثیت ہوتی ہے، حکم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں ایک حکم دے دیتا ہوں، اس کی کیا حیثیت ہوگی سرکاری اداروں میں؟ لیکن وہی ہے حکم، ایک حکومت کا ذمہ دار افسر دیتا ہے تو پورے ملک میں مانا جائے، کیونکہ حکم کی حیثیت حاکم کی حیثیت سے بنتی ہے. جب آپ کسی حکم کو ٹھکراتے ہیں تو یہ حاکم کو ٹھکرانے والی بات ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ غلط فہمی بہت پائی جاتی ہے کہ عملی زندگی سے تو فرار ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ تبلیغ پہ نکل جاتے ہیں, بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا اہم کام, لیکن ہر تبلیغ پر جانے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان فرائض اور ذمہ داریوں کو فوقیت دے جو اس کے ذمے ہیں اور ان سے فراغت حاصل کرے. مثلاً بیوی بچوں کے کھانے کا اہتمام ہے, گھر کی حفاظت کا اہتمام ہے, آئندہ کے کاروبار کا اہتمام ہے, اپنی ملازمت ہے, تو ان سب ملازمت سے چھٹی لے, کاروبار کوئی کسی دوسرے کے سپورٹ کرے, یا اگر وہ صاحب حیثیت ہے وہ سمجھتا ہے کہ مہینہ بند رہنے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا تو بند کر دے. گھر والوں کو نہ صرف خرچ دے بلکہ ان کی حفاظت کا, ان کی کوئی ضروریات زندگی لانے کا یہ اہتمام کرے. یورپ میں دیکھا ہی گیا کہ لوگ بیوی بچوں کی روٹی تو حکومت کے وظیفے پہ لکھوا جاتے ہیں, اب کافی خیرات دے اور بیوی بچے کھانا کھائیں اور میاں صاحب چلے تبلیغ کریں, اور اگر وہ نہ دے تو کیا ہوگا. اور اب انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ تین تین مہینے ان کو خرچ نہیں دیتے, وہ روتے ہیں چیختے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو کہ میرا میاں بیمار ہے یا میرا میاں بے روزگار ہو گیا اس لیے بچوں کو پیسے دیے جائیں, حالانکہ تمہارا میاں تمہاری تبلیغ پر گیا. مسلسل جو عمل کیا جائے تو آخر وہ حکومت کے نوٹس میں آ جاتا. تو جس ایک حکم کو ماننے کے لیے دس احکام کو پامال کیا جائے وہ حکم ماننے کا کیا فائدہ. ایک بات ماننے کے لیے اس نے دس باتوں کو ٹھکرا دیا, اور اس پر یہ احسان کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. اسی لیے رب جلیل نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے, والا تم ان کو امت ہو یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف, کہ سارے لوگ فارغ نہیں ہو سکیں گے, کچھ لوگ جو سارے ہمارے ہاں حق یہ ہے کہ ایک شخص کروڑ پتی ہے, اس کا بیٹا سارا دن کلب میں کھیلتا ہے, اس کا بیٹا سارا دن سڑک پہ کار بجاتا ہے, اس پر واجب ہے, فرض ہے اس پر کہ وہ آوارہ گردی چھوڑ دے اور اللہ کے دین پر کام کرے. ایک غریب ہے وہ دن بھر کی مزدوری کر کے شام کو آٹا لاتا ہے, جس دن مزدوری پر نہیں جائے گا بچوں کے لیے کھانا نہیں آئے گا, انہیں کوئی سہولت میسر نہیں ہوگی, وہ گھر پہ نہیں ہوگا تو ان کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا, ہو سکتا ہے کوئی اس کا گھر لوٹ لے, کوئی اس کی بیوی سے دست اندازی کرے, کوئی اس کے بچوں کو گالیاں دے مارے پیٹے, تو اس کے لیے گھر چھوڑنا ضروری نہیں بلکہ گھر پہ رہنا ضروری ہے. لیکن یہاں ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے, جو لوگ فارغ ہیں جن کے پاس دولت ہے وہ لگے ہوئے شیطان کا کام کرنے میں, حالانکہ یہ حق ان کا بنتا ہے. تو کسی بھی کام کو کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرے فرائض کو ٹھکرا نہ دیا جائے. یہ درست نہیں ہے کہ نئے کام کر لیں اور دس چھوڑ دیں, بلکہ مکمل طور پر شیطان اور نفس کی گرفت سے رہائی حاصل کی جائے, اور جو خواہشات نفس کی پیدا ہوتی ہیں جو خواہشات شیطان کو کیا کرتے ہیں ان کو ٹھکرا دیا جائے گا, ہم تمہارے نوکر نہیں ہے. یہی بات اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے وہ آپ کو مگنگے میرے بن جاتے ہیں, اور جب شیطان اور نفس کا کرتے ہیں تو یوں عمل کرتے ہیں جیسے ان کے زر خرید غلام ہو, باپ دادا انہی کا غلام ہو, اولاد کو انہی کے سپرد کر کے جانے کا ارادہ ہو. اس کردار کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کب تک چلے گا؟ یہ ہماری دنیاوی زندگی جو ہے اس میں تو لفافے چلتے ہیں, اندر کچھ اور ہوتا ہے, اوپر اور کمر اور لفافہ ہوتا ہے, اس